نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں ایک خاص موقع پر جمع کیا. حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ تمہاری کوئی مجلس قرآن مجید سے خالی نہیں ہونی چاہیے. اہل عرب کے یہاں آج بھی دستور ہے اس بات کا کہ کوئی بھی مجلس ہو، ان کی شادی بیاہ کی ہو، جیسی بھی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ضرور کی جاتی ہے. اسی خیال سے میں نے سوچا کہ نعت تو یہ پڑھیں گے ہمارے ناصر شاہ صاحب، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا قرآن مجید، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے انوار و برکات سے ہمارے گھر کو منور بھی فرمائے اور اس کی ابتدا قرآن مجید سے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم.
اور ان کا عنوان ہے چشمِ اشک بار.
سجدے میں سر ہو چشم بیوں اشک بار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بیوں اشک بار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بیوں اشک بار ہو. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بیوں اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نال ہو، شہوت کی نار ہو. دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو. میرے
پھر دل بفیض ذکر
سجدے میں سر ہو چشم بھی ہوں اشک بار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. دل بھولنے سے تجھے کو بہت بے قرار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. دل بھولنے سے تجھے کو بہت بے قرار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار. ایک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. ایک لمحہ اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے. اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے. بندہ تیرا محشر میں نہ ہی شرمسار ہو. تیرا محشر میں نہ آئے شرمسار ہو. یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بھائی. یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو. رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو. یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو. رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو. یا رب پیدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس. یا رب پیدا ہو تجھ پیت اختر کا ہر نفس. توفیق ایسی آپ نہار ہو توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو سجدے میں سر ہو چشم بیوں اشک بار ہو رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو تجھے کو بہت بے قرار ہو ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو ایک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو ایک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو
اور بڑا ہی عمدہ کلام ہے یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے سلسلے میں بلا شبہ آپ جو یہ کلام ہے اس سے بھی بالاتر ہیں لیکن بہرحال ایک بہت ہی بڑے اللہ والے حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا ان کا یہ کلام ہے آپ غور سے سنیے اور دیکھیے کہ اللہ والوں کے کلام میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اور وہ کس دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں
خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ابراہیمی او ہاشمی خوش لقب اے تو عالی نسب اے تو والا حسب اے تو عالی نسب اے تو والا حسب ابراہیمی او ہاشمی خوش لقب اے تو عالی نسب اے تو والا حسب اے تو عالی نسب اے تو والا حسب دو زمانے قریشی کے در سمی دو زمانے قریشی کے در سمی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے اے ازل اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی آسمی، تیرے انفاس میں خلد کی آسمی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، سدرۃ المنتہا گزر میں تیری، سدرۃ المنتہا گزر میں سفر میں تیری، خواب پوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے قرین، حق ہے تیرے قرین، تو ہے حق کے قرین، حق ہے تیرے قرین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، کہکشاں دوں تیرے سرمدی تاج کی، زلف تابا سی رات معراج کی، کہکشاں دوں تیرے سرمدی تاج کی، زلف تابا سی رات معراج کی، زلف تابا سی رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، کوئی بدلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بدلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمان علی، ہے یہ صدیق فاروق عثمان علی، چار یاروں کی شان جلی ہے فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، اے سراپا نبی تنفس دو جہاں، اے سراپا نبی تنفس دو جہاں، سرور دلبران دلبر عاشقاں، سرور دلبران دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانِ حزین، ٹونڈتی ہے تجھے میری جانِ حزین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، اے رسولِ امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔
آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں، ان کا کلام بھی عمدہ ہوتا ہے اور زوائد سے پاک ہوتا ہے، ایسی حمد و ثنا وہ نہیں کرتے جو شایع نشان نہ ہو، بلکہ کلام میں آپ نے دیکھا کہ سادگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اسی کو بیان کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کے بعد آپ ہی کی ذات، اب یہ جو شعر ہے مصطفیٰ مشتبہ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں، یہ حقیقت ہے، دنیا کے سارے انسان مل جائیں اور آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا شروع کریں تب بھی ان کی مدح و ثنا بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ نے جن کی مدح و ثنا بیان کی ہو، فرفانہ لکا ذکر جن کے حق میں اللہ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمائی ہے اور فرمایا کہ ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور ایسا بلند کیا کہ آپ دیکھیے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، جب آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، تو جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے پانچوں وقت نماز میں اذان میں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا ہے، یہی ہے اصل میں ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس لیے خدا نہ کرے اگر ساری دنیا جس طرح کے آج الٹی سیدھی باتیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو یقیناً وہ چاند پر تھوکنے والی بات ہے، جو آدمی چاند پر تھوکتا ہے اس کے اپنے منہ پر ہی آتا ہے، چاند تو ویسا کا ویسے ہی پاک صاف صاف ستھرا رہتا ہے. تو بہرحال یہ جو شعر ہے یہ اس سے پورے اشعار کا جو کلام ہے دل ہے اس کا کہ مصطفیٰ مشتبہ تیری مدح و ثنا میری بس میں نہیں دس ترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. بہرحال بات تو یہ ہے کہ جی چاہتا تھا کہ اس کو پھر بار بار سنتے رہے. اللہ تعالیٰ پھر کوئی موقع ایسا نصیب کرے کہ پھر سے انشاءاللہ اس کو سنا جائے. بار بار سننے کی چیز ہے. اس وقت چونکہ تشریح مقصود نہیں ہے اس چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دیں کہ جن لوگ جو لوگ واقعتاً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں ان کے کلام کی عمدگی یہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. یعنی اصل بات یہ ہے کہ کلام میں کوئی شرک اور کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہو. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں اشعار کہے. ایک تو وہ مشہور اشعار ہیں جو آپ کے استقبال میں بنو نجار کی بچیوں نے کہے تھے, وہ تو اپنی جگہ. ایک اور موقع پر غالباً عید کا موقع تھا کہ کچھ بچیاں گھر میں موجود تھیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کچھ ایسی بات کہی جو مناسب نہیں تھی. یعنی مناسب یہ کہ آپ کی مدح و ثنا بڑھ کر کی تھی کچھ, یعنی ان صفات سے متصف کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات سے کہ اللہ رب العزت متصف ہے. تو آپ نے منع فرما دیا. فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے وہیں تک رکھو, اس سے آگے مت بڑھاؤ. تو یہ بڑی بات ہے. اور بزرگان دین کے کلام کی یہی اصل بات ہے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کے کلام میں حش اور زوائد نہیں ہوتی. وہ ہوتا ہے جو جس کا حکم اللہ نے عطا فرمایا. بس یہی سب سے بڑے کلام کی جان ہوتی ہے, ورنہ کلام تو بہت سے لوگوں کے ہیں لیکن یہ کہ از دل خیزت بر دل ریزت دل سے نکلے دل پہ گرے, یہ انہی کے کلام میں بات ہوتی ہے کہ جن کے دل میں واقعی اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو, آپ کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا حشر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں فرمائے. اب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں جس مقصد کے لیے یہاں پر آج جمع ہوئے. ہمارے بھائی جنید کے بھائی کی چونکہ شادی ہونے والی ہے اور یہ تقریب اسی مقصد کے لیے منعقد بھی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے, اللہ نے انہیں اچھی سوچ عطا فرمائی ہے, ورنہ آج شادی بیاہ میں جس قسم کے رسومات ہوتی ہیں لغویات ہوتی ہیں تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح بات سامنے لے آئیں تاکہ پتہ چل جائے کہ شادی بیاہ تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہی شروع ہوئی ہے, یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوتی تھی. دیکھیے نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, زکوٰۃ عبادت, حج عبادت, ساری چیزیں عبادت, اسی طریقے سے نکاح بھی عبادت. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ نکاح کو آج عبادت کو سمجھتا نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی رسم کی چیز ہے. حالانکہ یہ بھی ایسے ہی عبادت ہے جیسے کہ نماز روزہ اور زکوٰۃ حج. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں احکام دیے ہیں ایسے ہی نکاح کے بارے میں بھی احکام, کہ نکاح کس طرح سے کریں, کس سے کریں, کس سادگی سے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا نکاح کس طرح سے کیا, آپ نے اپنا بھی نکاح کیا اور ایک نہیں کئی کیے, تو وہ کس طرح سے نکاح ہوئے. یہ ساری باتیں آج موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کی تو پوری کی پوری موجود ہے. بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ جن کی سیرت کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا, لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی آج الحمدللہ مسلمانوں میں موجود ہے. آپ نے کپڑے پہنے تو کس طرح پہنے, کنگا کیا تو کس طرح کیا, غسل فرمایا تو کیسے کیا, حتیٰ کہ استنجے کی اور پیشاب اور بخاری کی سنتیں تک بھی آج ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. یہ اللہ کا احسان, ورنہ کسی شخص کی اس طرح کی زندگی موجود نہیں ہے کہ اس کی ایک ایک چیز موجود ہو. تو بھائی نکاح تو بہت بڑی چیز ہے, نکاح کی سنت کیوں موجود نہیں ہو؟ پچھلی سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, تو اس کے کچھ مسائل اور احکام ہیں. اسی طریقے سے نکاح کے بھی مسائل اور احکام ہیں. اسی لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی شخص نکاح کرے تو اسے چاہیے کہ نکاح و طلاق کے بارے میں معلومات کرے, نکاح کے مسائل سیکھے, کیونکہ زندگی جس کے ساتھ گزارنی اس کے حقوق کا بھی پتہ ہو. اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کو پتہ چلائے کہ بھائی کیا حق ہے میرے شوہر کی. آج بہت سارے گھروں میں جو خرابیاں پیدا ہوئی, آج ہی میرے پاس ایک صاحب آئے مغرب کے بعد, وہ بےچارے یہی کہہ رہے تھے ابھی ایک سال شادی کو ہوا ہے اور ایک اللہ نے بیٹا بھی انہیں عطا فرمایا, لیکن شادی کے 5-10 دن بعد سے جھگڑے جو شروع ہوئے تو آج تک جھگڑے چل رہے ہیں اور جون جولائی سے وہ گھر میں بیٹھی ہیں آتی نہیں. اس سے کس وجہ سے ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہو رہے. کہیں مرد کوتاہیاں کرتے ہیں, کہیں عورتیں کوتاہیاں کرتی ہیں, زیادتی تو ہر ایک کی طرف سے ہو سکتی ہے نا. تو اور وجہ کیا ہے کہ دونوں کو احکام کا نہیں پتا. اسے یہ نہیں پتا کہ بیوی کے احکام کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں میرے ذمے, اور بیوی کو یہ نہیں پتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں, جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے گھر گھر ہوتے ہیں. جو عورت ہمارے گھر میں آتی ہے یقیناً وہ کسی کی بیٹی ہے, اور جب ہمارے گھر میں آئی تو ہمارے گھر کی بہو کہلائے گی. تو وہ جب گھر میں آتی ہے تو ہم اس کا استقبال کیسے کریں, اس کے کیا حقوق ہیں؟ اور اسی طریقے سے جو شخص لے کر آتا ہے اسے ہی معلوم ہونا چاہیے کہ جو میرے گھر میں آ رہی ہے میں اس کے حق کس طرح ادا کروں. یہ باتیں ساری کی ساری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات سے ہمیں بتلا دی. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں, نہ سیکھنا چاہے تو بہت سے لوگوں کو نماز تک پڑھنی نہیں آتی, حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کلمہ تک درست نہیں ہوتا. جو اہم ترین چیزیں, اس لیے میرے عزیز بھائیو, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھی نکاح کیے, اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح کیے, اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بھی آپ نے نکاح پڑھائے. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں طریقہ کیا ہے. دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا, جو آپ کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی تھی. ویسے تو آپ کی 3 اور بھی صاحبزادیاں ہیں, جن میں سے 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں, اور ایک اور صاحبزادی پہلے ابو جہل کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاح ہوا تھا, لیکن ابو جہل نے باقاعدہ اپنے بیٹوں کو مجبور کر کے طلاق دلوائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادیوں. اصل میں نبی تو نمونہ ہوتا ہے امت کے لیے, تو ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو وہ کیا کرے, تاکہ یہ خانہ بھی خالی نہ رہے. طلاقیں بھی تو ہوتی ہیں نا, تو کسی کے دل میں ہو سکتا ہے میری بیٹی کو طلاق ہو گئی, تو آدمی یہ سوچ کے تسلی کرے گا کہ نبی کی بیٹی کو بھی طلاق ہوئی تھی, پھر ایک بیٹی کو نہیں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی, اور ابھی گھر میں بھی نہیں آئی تھی, نکاح ہو چکا تھا اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی اور باپ نے زبردستی طلاق دلائی. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے, اس لیے آپ کی زندگی کے تمام پہلو, تمام گوشے ہمارے سامنے موجود ہیں, تاکہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا کیا. تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر جب 15.5 سال ہوئی, تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا عمر کی زیادتی کی وجہ سے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجا, آپ نے ان کا پیغام نکاح بھی قبول نہیں فرمایا. پھر کچھ دن بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے لیے خود درخواست دی, جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ اس رشتے کو قبول فرما لیجیے. اور حضرت علی کی عمر اس وقت 21 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتے کو قبول فرما لیا, اور یہ رشتہ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ مجھے اپنی صاحبزادگی میں لے لیجیے, اور آپ کی طرف سے قبول فرمانا, اسی کو منگنی کہتے ہیں. آج ہمارے یہاں منگنی میں جو خرافات ہوتی ہیں ہر آدمی جانتا ہے, لیکن منگنی صرف اس کا نام ہے جس کو خطبہ بھی کہتے ہیں کہ پیغام نکاح کوئی شخص بھیجے اور دوسرا قبول کر لیں. اب دیکھیں کس سادگی کے ساتھ آپ نے اس کو قبول فرما لیا, اور کس سادگی کے ساتھ اس نے آ کے کہہ دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کوئی تصور کر سکتا ہے ہمارے یہاں کہ کوئی لڑکا خود جا کے کہے کہ جی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, ناراض ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر قبول کرنے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ صاحب پہلے پوری برادری جمع ہوگی, اکٹھی ہوگی, دن تاریخ سے ہوگی, اور اس کے بعد جناب سب لوگوں کو ٹکا روپیہ چھوڑا جائے گا. ٹکا روپیہ نہ ہوئی کہ وہ جو ہے وہ راکٹ لانچر ہو گیا جس کو چھوڑا جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس سادگی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی, آپ نے ان کی درخواست قبول فرما لی. اور کچھ ہی دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ, اور چند صحابہ کے نام لیے, کچھ انصار رضوان اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر فرمایا کہ ان کو بلاؤ, اور جب وہ آ گئے مسجد میں آپ نے نکاح پڑھا دیا. اور نکاح پڑھانے کے بعد یہ نہیں تھا کہ حضرت علی کو برات لے کر آئے تھے. مسجد میں نکاح ہوا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر بھجوا دیا کہ جاؤ بھائی ہماری بیٹی کو ان کے دولہا کے ساتھ چھوڑا. یہ طریقہ تھا دیکھیے. اور اس کے بعد پھر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے, اور آپ نے پھر اپنی بیٹی کو بلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور ان سے کہا کہ تم جاؤ پانی بھر کر لاؤ. تو ایک کٹورے میں پانی بھر کر لائیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیجا شرم و حیا جیسے ہمارے ہوتی ہیں کہ دلہن چل گئی نہیں دیتی. آج کل تو پھر بھی کچھ غنیمت ہو گیا, ورنہ پہلے ماموں اور جو ہے وہ چچا کندھوں پہ لاد لاد کے لے جاتے تھے, وہ ہل کے ہی نہیں دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے فرمایا کہ جاؤ بیٹی پانی بھر کر لاؤ. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پانی کا کٹورا بھر کر لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑا سا اپنا لحاف ڈالا برکت کے لیے. اس کے بعد پھر اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی, دم کیا, اور پھر آپ نے ان کے سینے پر پانی چھڑکا, تھوڑا سا سر پر پانی چھڑکا, اور پھر ان کو کہا کہ اب تم منہ دوسری طرف کر لو, یعنی پشت میری طرف کر لو, اور پھر آپ کے دونوں شانوں پر پانی چھڑکا, اور پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما, اور کہا کہ اللہ میں ان کی اولاد کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں. اور پھر حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ تم بھی پانی بھر کے لاؤ. جو باقی پانی بچا تھا فاطمہ سے کہا کہ پی لو, انہوں نے پی لیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کہا کہ تم بھی پانی لے کے آؤ. تو وہی پانی بھر کر کٹورا لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی جواب مبارک ڈالا, اور پھر اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اس میں دم کیا, اور پہلے آپ کے سینے پر اور پھر سر پر پانی ڈالا, اور بعض روایت میں یہ کہ ان کی پشت پر نہیں ڈالا, اور کہا کہ باقی پانی پی, اور ان کے لیے بھی دعائیں خیر و برکت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو شیطان کے شر و فتنوں سے محفوظ فرمائے, اللہ کی پناہ میں دیا. تو دیکھیے طریقہ ہے, اگر ایسی بعض جگہ بے تکلفی ہو جیسے چچا کے اولاد ہوتی ہے, چچے زاد بھائی ہے, ماموں زاد بھائی ہے, اس طرح کی بے تکلفیاں ہوتی ہیں, تو اگر کوئی شخص یہ عمل کرنا چاہے تو اس میں انشاءاللہ خیر و برکت, اللہ تعالیٰ جسے توفیق ادا فرمائے. اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ میں نے بھی اپنی بچی کی جب شادی کی الحمدللہ یہ عمل کیا, اس کے اثرات اس کی خیریں اور برکتیں ہوتی ہیں. اور آدمی یہ اس لیے کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, ہمارے ادھر ادھر کے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں, اپنے آقا کی کیوں نہیں اتباع کریں, ہر موقع پر کریں, تو شادی بیاہ میں بھی کریں. اس لیے میرے عزیز بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سادگی کے ساتھ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا, اور ایک باندی ایمن جو تھی وہ جا کے چھوڑ کے آ گئی, گھر پہ پہنچا کے آ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام بھی بانٹ دیے. حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم گھر کے کام کرو گی, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکی بھی دی تھی, جو تھوڑا بہت اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا اس میں ایک چکی بھی تھی آٹا پیسنے کے لیے, اور اسی طریقے سے چار گدے بھی تھے, ایک دو لحاف رضائیاں تھیں, اور اسی طرح چند گھر کے برتن تھے. مختصر سے آپ نے سامان دیا اور ساتھ میں یہ طے کر دیا کہ فاطمہ تم گھر کے کام کرو گی اور علی تم گھر سے باہر کے کام نمٹاؤ گے. تو یہ ایک طے بھی کر دیا کہ گھر کے کام امور خانہ داری یہ خاتون خانہ کرے گی, اور باہر کے کام جو ہے وہ مرد انجام دے گا, عورت کا کام نہیں کہ باہر کے کام کرے. اب ذرا مرد تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے, لیکن سبزی لانی ہو تو عورت لائے گی, گوشت لانی ہو تو عورت لائے گی, اور سارے گھر کے کام کاج جو کچھ کرانے ہم عورتوں سے کراتے ہیں, اور اس کے علاوہ گھر میں ہانڈی چولہا جو کچھ کرنا وہ اسی بیچاری نے کرنا, صفائی بھی اسی نے کرنی ہے, سارے کے سارے کام اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کار فرما دی کہ مرد کے لیے فرمایا کہ تم گھر سے باہر کے کام انجام دو, عورتوں کا تم اپنے گھر کا کام کرو. بہرحال اس سلسلے میں تفصیلی احکام ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بات صرف اس حد پر ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تفصیلی احکام, اور فقہائے کرام نے اس کو جمع بھی کیا ہے, ضرورتاً جب ضرورت ہو تو ان کو دیکھ بھی لینا چاہیے. اسی طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے جو مہر باندھا وہ بھی تقریباً 131 تولہ اور 3 ماشا چاندی یہ مہر تھا, 400 درہم, اور بعض نے کہا کہ 500 درہم اس کے بنتے ہیں تقریباً. حدیث شریف میں اصل میں یہ بات بھی آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا, یعنی کم سے کم کی تو قید ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے, اور 10 درہم کا مطلب کیا ہوتا ہے, 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی اس زمانے کے حساب سے. اگر 400 روپے تولہ چاندی ہے تو تقریباً 1200 روپے کی بنتی ہے, کہ کم سے کم تو یہ ہے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے, 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی تقریباً ہو, اور زیادہ کی کوئی حد نہیں, اپنی استطاعت کے مطابق دو. جس عورت کو تم لا رہے ہو یہ اس کا اعزازیہ ہے, اگر کسی کو اللہ نے 1,00,000 روپے کی استطاعت دے دے کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 131 تولہ 3 ماشا چاندی اس زمانے میں بھی اگر ہم لگائیں 400-500 روپے آج کل ہے جی, 470-550 روپے چاندی ہے, اب بھی اگر آپ لگائیں تو لگا لیجیے کتنا حساب بنتا ہے, اچھا خاصا بن جاتا ہے. تو اس لیے 500 روپے اور 1,000 روپے اور جو بعض لوگوں کے یہاں مشہور تھا جی 32 روپے, یہ شریعت میں کچھ نہیں ہے, اس کی اصل نہیں ہے, یہ لوگوں نے اپنے طور پر کر لیا. اگر کوئی اس طرح سے مہر باندھ دے تو اسے چاہیے کہ پھر مہر مثلی دے, یعنی جو اس کے خاندان میں اور عورتوں کا مہر بندہ ہے صحیح اس کے مطابق مہر دینا چاہیے. دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مہر جتنا بھی ہو وہ دینے کی نیت سے ہو, چاہے 1,00,000 روپے ہو, چاہے 10,00,000 روپے ہو, یا 10,000 روپے ہو. آج کل لوگ جو ہے 10-10 لاکھ روپے مہر باندھتے ہیں, پوچھو ان سے کہ اتنا بڑا مہر باندھ, بھائی دینا کس نے ہے, دیتا کون ہے, یہ بات ہی غلط ہے. یہ تو قرض ہے, جب ہم نے مہر باندھ دیا اتنا طے کر لیا کہ بھائی اتنا مہر دینا تو وہ دینا ہی ہے. حالانکہ حتیٰ کہ مرنے کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو جائے سب سے پہلے جو قرض ادا کیا جائے گا وہ عورت کا مہر, قرض کے یہ قرض ہے, مرنے کے بعد اس کے مال میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا, وراثت بعد میں تقسیم ہوگا. آج ہمارے یہاں ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس بھائی زبانی جمع خرچ ہو گیا, 1,00,000 روپے مہر باندھ دیا, 1,25,000 باندھ دیا, دینا وینا کس نے, ایسا نہیں. ایک تو یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق مہر رکھو, ایک آدمی اگر 5,000 دے سکتا تو آپ کیوں 1,00,000 روپے باندھتے بھائی, آپ ان سے کہہ دو ہم 5,000 روپے ہی دیں گے, مہر ہماری استطاعت اتنی. ہر آدمی اپنی استطاعت کو جانتا ہے کہ میں کتنا مہر آسانی سے دے سکتا ہوں, اور شریعت میں البتہ یہ بات ہے کہ کوئی آدمی اگر 5,000 روپے مہر طے کر لیتا ہے لیکن بعد میں اسے جو ہے وہ یہ ہوا کہ بھائی بیوی کی خوبیاں پسند آئیں, اس کی تہذیب پسند آئی, اور پھر اس کا دل چاہا کہ بھائی نہیں یہ بیوی اس لائق ہے کہ 5,000 تو کم ہے, میں 50,000 دینا چاہتا ہوں, 1,00,000 دینا چاہتا ہوں, تو شرم گنجائش دے دیجیے کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے آپ نے بیوی کو 1,00,000 روپے دے دیے مہر کے, اب وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ سب آپ ہی کا ہے میں نے لے لیے, اب میں آپ کو واپس دیتی ہوں, اگر وہ بیوی دینا چاہے تو یہ بھی چاہیے. لیکن یہ سب محبت اور پیار کے ساتھ معاملہ ہو تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آدمی مہر کے بعد رات کو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے کہ معاف کر دو تو بیچاری معاف کر دے گی, تو اس طرح معاف نہیں ہوتا, یاد رکھے. اس لیے کہ وہ تو مجبور ہے, وہ سمجھتی ہے اگر نہیں معاف کروں گی تو یہ پھر رہنا تو اسی گھر میں بھائی کیسے گزارا ہوگا. اس لیے مہر کی رقم کے بارے میں بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو آدمی کی حیثیت ہو استطاعت ہو اس کے مطابق مہر باندھے, اور جو مہر ہو اصل تو یہی ہے کہ پہلے سے ہی دے دے. سعودی عرب میں آج بھی الحمدللہ اہل عرب بلکہ پوری مشرق وسطی میں تقریباً یہ بات آج بھی الحمدللہ ہے کہ ان کے ہاں جو بھی مہر باندھا جاتا ہے چاہے 1,00,000 ریال ہو, 2,00,000 ہو, 3,00,000 ہو, وہ شادی نکاح کے موقع پر ہی دے دیتے ہیں, یعنی پہلے سے بھجوا دیتے ہیں. ان کے ہاں میں نے نہیں دیکھا کوئی شادی اب تک, کتنی شادیاں الحمدللہ میں نے اٹینڈ کی, لیکن کوئی شادی میں ایسا نہیں دیکھا میں نے کہ انہوں نے مہر موجل کیا ہو کہ جی بعد میں دیں گے, وہاں نقد کی بات ہوتی ہے بلکہ نکاح سے پہلے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ پہلے سے شرط ہوتی ہے کہ گھر الگ سے لے کے تاکہ جھگڑی نہ ہو. آج کل بہت سے جھگڑے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ اچھے خاصی جو ہے وہ فیملیز رہتی ہیں, تو ایک جگہ جب رہتے ہیں تو لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, تو اس میں پہلے سے ہوتا ہے کہ جی پہلے سے الگ شگا ہو, پہلے سے الگ جو ہے وہ فلا ہو, جو بھی ہو وہ الگ سے ہو. تو اگر کسی کی استطاعت ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری استطاعت لازم بات ہے, ہماری معاشرت اور طرح کی ہے, اگر ہماری استطاعت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو گھر دیا جائے. لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم جس گھر میں ہم رہتے ہیں ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے جو سیپریٹ ہو, جس میں وہ بآسانی اپنے اس کمرے میں رہ سکے, جس میں کسی کا عمل دخل نہ ہو, اور اس میں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکے, اس میں کسی قسم کا عمل دخل نہ ہو, کم از کم ایک کمرہ تو ہو. اب اگر یہ بھی ہم اس کو نہ دیں تو یہ زیادتی کی بات. اس لیے یہ سارے حقوق دیکھیے شریعت نے دیے, کسی اور نے ہمیں نہیں دیے, شریعت اسلامیہ نے دیے, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان حقوق کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں تو عمل کتنا کرتے ہیں. اس لیے چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ شادی بیاہ کے موقع پر بیجا فضول جھنجٹ میں پڑنا, رسومات کو ادا کرنا, اپنے پیسوں کو ضائع کرنا, یہ سب فضولیات میں ہیں. صحابہ اکرام کے معاملے اتنے آسان تھے شادی بیاہ کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے یہاں تو شادی جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کوئی پشاور میں رہتا تو وہ بھی آ جائے, شادی کو ہم ملتوی کرتے ہیں کہ جی امریکہ سے ہماری خالہ رہتی ہیں وہ بھی آ جائیں, اور برطانیہ ماموں رہتے ہیں وہ بھی آ جائیں, سب کو جب تک بلا نہ لیں, جمع نہ کر لیں, اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا شادی کو. یعنی سال سال دو دو سال اس لیے ڈیلے ہو جاتا ہے کہ صاحب اب تو اگلے سال چھٹیوں میں کوئی آ سکتا ہے, اس سال تو کوئی آئے گا ہی. نتیجہ یہ کہ وہ بےچارا بوڑھا ہوتا رہتا اور بھی بوڑھی ہوتی رہتی, اس کی عمریں ضائع ہو رہی. حالانکہ حق یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں, جس میں انسانی تقاضا کرے جلد از جلد نکاح کر دو, اگر نکاح نہیں کرو گے فساد پھیلے گا. آج دیکھ لیجیے آپ, خرابیاں اسی لیے ہوتی ہیں. نکاح یہ دیکھیے, میں نے تو دیکھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے رشتے بھیجتے ہیں خاص عمر میں. ایک خاص عمر ہوتی ہے جب رشتے آتے ہیں, لوگ ٹھکرا دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی بچی پڑھ رہی ہے ابھی تو اس کی عمر چھوٹی ہے. نتیجہ یہ کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. پھر 30-35 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں بچیوں کی اور ان کی جوانیاں ڈھل جاتی ہیں, تب جا کے کہیں پھر کسی 40-45-50 سال کے بوڑھے کے پلے اس کو باندھ دیتے ہیں. یہ زیادتی کی بات, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ عمروں کا تناسب ہو, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, عمر کا تناسب بھی دیکھیں, کوئی حرج کی بات نہیں. کہیں اگر استثناء کی بات ہو کوئی تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عمروں میں تناسب ہو میاں بیوی کے 5-8 سال چھوٹ بڑائی ہو تو یہ چل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے شادی بیاہ کی جب عمر ہو, حدیث میں آتا ہے کہ اگر بچے شادی کے لائق ہو گئے اور ماں باپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہوئیں اور پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا وبال بھی ماں باپ کو ہے, کیونکہ انہوں نے وقت پر شادیاں کیوں نہیں. اور شادیوں میں بکھیڑے تو ہم نے پھیلا رکھے ہیں. آج جب تک لاکھوں روپے نہ ہونے کا شادی نہیں ہوتے, ورنہ شادی میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا. سچی بات یہی ہے, آج ہم نے اپنے بکھیڑوں کی وجہ, اگر کچھ مسلمان اس قسم کے ہو جائیں سادگی پسند اور کہیں کہ جی ہم سادگی شادی کریں گے, شادی میں کوئی خرچ نہیں ہے. اور جو لوگ سادگیوں سے کرتے ہیں آج بھی الحمدللہ وہ بڑے اطمینان سے رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا, برکت کے اعتبار سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو, یعنی جس میں پریشانیاں نہ ہو, تکلیف نہ ہو دوسروں کو. تو آسانی کے ساتھ آسان نکاح ہو جائے تو اس میں سب سے اچھی بات ہے. اب اصل میں ہماری معاشرہ تبدیل ہو گئی, پورا معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا, اور آج ہم اپنے قرب و جوار کو دیکھتے ہیں. اگر ہم صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کریں, مجھ سمیت, میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کرتا اس سے, ہم سب کے لیے چونکہ ضروری ہے یہ سب چیزیں, تو انشاءاللہ شادی بیاہ ہونا تو بہت آسان سی بات ہے. اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی ہے تو بے شک وہ سب کو بلا کے دعوت بھی کرے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ کہ اس کو ضروری سمجھنا, اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, شادی نہیں ہو سکتی جب تک لاکھوں روپے نہ ہو, اسی وجہ سے عمریں ضائع ہوتی چلی جاتی ہیں. جو عمر شادی کی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے, اس کے بعد تو پھر وہ جھنجھلا جاتا ہے آدمی, ایسی عمر میں آ جاتا ہے کہ وہ عمر پھر نکل چکی ہوتی شادی. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم شادی بیاہ میں عمروں کا خیال رکھیں اور اپنی طرف سے کوئی تاخیر نہ ہو, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے, رشتے نہیں ملتے, یا اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی معاملہ نہیں بن پا رہا, وہ ایک الگ بات, مجبوری کی بات اور ہوتی ہے. لیکن جانتے بوجھتے صرف اس لیے ٹھکرا دینا کہ صاحب ابھی تو بچی 17 سال کی ہے, ابھی تو 17-18 سال تو وہ شادی کی ہوتی ہے, اس لیے اس کو تاخیر کم از کم اتنا تو کر لیں کہ رشتہ قبول کر لیں, اس کے بعد جب موقع ہو فوراً کر دیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیغام نکاح بھیجے تو اور وہ مناسب جوڑی ہو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تاخیر مت کرو, اس میں سے ایک یہ کہ جب پیغام نکاح آئے اور لڑکی شادی کے قابل ہو یا لڑکا شادی کے قابل ہو تو اس میں تاخیر نہ کرو. اسی طریقے سے نماز کا جب وقت آ جائے اس کی ادائیگی میں تاخیر مت کرو. اسی طریقے سے اگر جنازہ تیار ہو اس میں تاخیر مت کرو. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اس میں سے ایک چیز نکاح بھی. صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ اتنی عام اور آسان سی بات تھی کہ نکاح کرنا مشکل اور برا کام کرنا, نکاح کرنا آسان اور برا کام کرنا مشکل. آج ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ نکاح مشکل اور بدکاری آسان, صرف اس لیے کہ آپ کے طریقوں پر عمل نہیں. دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. کچھ دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر کوئی رنگ لگا ہوا دیکھا. آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیا. آپ نے فوراً ان کو دعا دی, اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. ہمارے یہاں کوئی ہوتا تو اچھا خاموشی سے کر لیا, ہمیں بتایا بھی نہیں, لو جی اب ناراضگی ہو گئی. اب بس اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کیا ایسی بے تکلفی تھی اس معاملے میں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے لیے سب کچھ تھے اس کے باوجود نکاح کے موقع پر اگر کوئی کسی کو بلاتا نہیں تھا تو کوئی ناراض نہیں ہوتا. اور اصل بھی اس میں یہی, میں نے جو شروع میں ہی بات کہی تھی کہ آج جب تک سارے جمع نہ ہو جائے نکاح نہیں ہوتا, اصل میں اسی بنیاد پر تھی کہ نکاح میں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہو جائے کوئی انتظام تو فوراً نکاح کر لو, اطلاع ہوتی رہے گی بعد میں, بھائی الحمدللہ نکاح ہو گیا ہمارا. تو یہ تکلفات کی وجہ سے آج پریشانی میں دنیا مبتلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑیں گے, آپ کے طریقوں کو چھوڑیں گے تو یقیناً پریشانی آئیں گی, اس لیے آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کسی سے کہا کہ بھائی میں فلاں جگہ پیغام نکاح بھیجنا چاہتا ہوں, آپ جا کر میری طرف سے انہیں پیغام نکاح دیں. وہ صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہیں تو میں نہیں دوں گا, اگر تم چاہو تو کر لو. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, وہیں پر نکاح پڑھایا اور چلے گا. یہ بے تکلف ہوئی کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا, اس کو تو وہ نہیں دیتے, اس لیے معاملہ ختم ہو گیا. یہ بھی شرعی بات ہے کہ جب کوئی چیز سودا ہو رہا ہو, مثلا کوئی چیز بک رہی ہو, ایک مکان بک رہا ہے, تو جب تک دو آدمیوں کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہے, تیسرے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ صاحب یہ 10,000 دے رہا, مجھ سے 12,000 لے لو, یہ جائز نہیں. ان کا معاملہ جب ختم ہو جائے اس کے بعد پھر معاملہ کریں. اسی طریقے سے یہاں یہ معاملہ تھا کہ چونکہ انہوں نے تو پہلے پیغام انہیں کے لیے دیا تھا, لیکن جب یہ بات معاملہ صاف ہو گیا کہ بھئی یہ انہوں نے کہہ دیا کہ اپنی بیٹی ہم انہیں تو نہیں دیں گے, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کر دیجیے. تو اس سادگی کے ساتھ اور اس سے آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتے تھے, اور معاشرے کے اندر اسی لیے پھر خرابیاں نہیں تھیں. لیکن خرابیاں آج ہمارے یہاں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ خرابی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, آپ سے طریقے چھوٹتے جا رہے ہیں, بلکہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ طریقے ہیں بھی صحیح. آج اگر ان طریقوں کو کوئی بیان کرے تو حیرت ہوتی ہے, اچھا یہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے, ایسی بھی شادی ہو سکتی ہے. ہمارے خاندان میں ایک خاتون ہیں, اب بھی ہیں, تو انہوں نے ایک دن میری گھر والی سے یہ بات کہی کہ بھائی تمہاری ہم شادی میں گئے لیکن ہمیں تو ایسا لگا جیسے ہم جنازے میں گئے. تو نے کہا کیوں بھائی کیا بات تھی؟ کہا کہ بھائی نہ کوئی ناچ تھا, نہ گانا تھا, نہ ڈھول تھا, نہ باجا تھا. انہوں نے کہا الحمدللہ تمہاری شادی میں تو یہ سب کچھ تھا, تو تم نے کیا تیر مار لیا؟ سب کچھ کرنے کے بعد کون سے لوگوں نے تمہارے گلے میں ہار ڈال دی کہ تمہیں جیسے تمہاری شادی ویسے ہماری بھی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان. تو بات یہ ہے کہ لوگ تو کہیں گے, اور حقیقت یہ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں نقل کر دوں, اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں کی اگر باتوں میں تم جاؤ گے, لوگوں کو خوش کرنا چاہو گے, لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. تم اپنے جسم کے تکے بوٹی بنا کے بھی اگر کھلا دو گے تو کوئی کہے گا نمک کم ہے, کوئی کہے گا مرچ کم ہے, کوئی گوشت نکالا, کوئی خوش نہیں ہوگا. اس لیے ایک ہی کو راضی کرنے کی فکر کر لو, بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر ہمیں کسی کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور خدا نہ کرے اگر وہ راضی نہیں ہے ساری دنیا خوش ہو بیکار. اس لیے ایک کو راضی کرنے کی فکر, یک درگیر محکم بغیر, ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. انشاءاللہ اگر ہم صحیح چلتے رہیں گے پھر ساری دنیا ہمارے پیچھے چلے گی, لیکن اگر ہم ہی غلط چل رہے ہوں تو ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی تم ایسا کر لو. اصل چیز یہ ہے کہ آج اپنے آپ کو کوئی نمونہ بنا کر پیش کریں. یہ باتیں چند میں نے اس لیے عرض کر دی, اب ضروری نہیں ہے کہ بالکل اسی طریقے سے کوئی عمل کرے, لیکن جس حد تک ہو سکے سادگی اختیار کر لے, جس حد تک ہو سکے آسانی اختیار کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب دو کام آپ کے سامنے ہوتے تھے تو جو آسان ہوتا تھا اس کو اختیار فرماتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مشکل آپ کر نہیں سکتے تھے, لیکن آپ نے ہمیں تعلیم دی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. اگر آپ مشکل کام اختیار کرتے, ہر آدمی آپ کی اتباع مشکل اختیار کرتا, پریشان ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا نا نمونہ ہے, اس لیے آپ کے سامنے جب دو کام پیش کیے جاتے ان میں سے جو آسان ہوتا آپ اس کو, اس میں ایک تو بندگی ہے, اپنی بڑائی نہیں جتلاتے تھے کہ اللہ میں کمزور, یہ ہے عاجزی ان کی ساری, کہ آسان کام کو اختیار کیا کہ اللہ میں عاجز کمزور, اس لیے آسانی اختیار کریں گے. تو ہمارے لیے بھی یہ کہ آسانی اختیار کرو. لوگوں کے کہنے سے اگر ہم رسومات جو انجام دیتے ہیں, ہمارا تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, سب کچھ خرچ ہوگا, خوش کوئی بھی نہیں ہوتا. اور عام طور پہ سب لوگ ناک نام و نمود کے لیے کرتے ہیں کہ ناک اونچی ہو جائے. سچی بات یہ کہ ناک اونچی پھر بھی نہیں ہوتی, لوگ تو پھر بھی باتیں بناتے ہیں. آپ سن لیجئے خاندان میں 10 باتیں کریں گے کہ یہ شادی کی انہوں نے, کوئی جہیز میں یہ دیا وہ نہیں دیا, اور جناب یہ تو بالکل بیکار تھا, اور بہو لائیں یہ کوئی بہو ہے. یعنی اس میں انسانوں میں بھی انہوں نے عیب نکال لیں, سامان میں بھی عیب نکال لیں, وہ کچھ کبھی نہیں ہوتی. ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے جاگیردار تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی, تو شادی میں انہوں نے پہلے سے یہ کیا کہ 40 گاؤں جو قرب و جوار کے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آئیں, اور ہم جو ہیں وہ ایک مہینے دو مہینے پہلے سے دعوتیں کھلائیں گے. اب سب لوگ پہنچ گئے جناب, خوب دعوتیں ہو رہی ہیں, روزانہ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, اور جب دن آئے شادی بیاہ کا, شادی ہو گئی, چلتے ہوئے سب کو جو ہے اس زمانے میں 5-5 روپے 10-10 روپے بھی ہاتھ میں رکھے کھلو گئی, تاکہ دنیا میں نام ہو جائے کہ ایسی شادی تو ہم نے دیکھی نہیں, کہ 40 دن تک تو کھلایا پلایا اور چلتے ہوئے جو کچھ جہیز دیا وہ تو اپنی جگہ, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسے بھی دیے سب کو. اس طرح سے انہوں نے غالباً لڑکی کی شادی تھی ان کی, جب جہیز لے کے وہ چلے راستے میں ایک جگہ ایسی آئی. اچھا پھر اس کے بعد جب لوگ رخصت برات رخصت ہو گئی, اب جا کے آگے 2-3 میل آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی جا کے کھڑے ہوں دیکھوں لوگ گزریں گے میری تعریفیں کرتے ہوئے جائیں گے کہ بھائی کیا شادی کی ہے ماشاءاللہ, کھڑے ہو گئے چونکہ اتفاق سے جہاں کھڑے ہوئے تھے وہ جگہ ذرا اونچائی کی تھی, وہ بیل گاڑے یہ وہ جو بھی تھے اس زمانے کے وہ اوپر چڑھے نہیں, تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ مٹی وٹی ہٹاؤ تھوڑا سا یہ آ گیا تو ذرا دیکھو بیلچا ویلچا ڈھونڈو کوئی. اب لوگ بیلچے ڈھونڈ رہے ہیں تو بیلچے کدال کہاں موجود, کہنا کمبخت نے کیا شادی کی ہے بتاؤ, بیلچا رکھ نہیں دیا, پھاوڑا رکھ نہیں دیا, جہیز دیا ہی اس نے اپنے اوپر, لانت بھیجی کے لانت ہے دشمن, سب کچھ کر دیا پھر بھی سسرا کا سسرا ہی رہا کہ سسرے نے دیا کیا. بات یہ ہے کہ بھائی یہ ناک تو ہے ہی کٹنے کے لیے, ناک نہیں بنتی, ناک بنے گی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے, انشاءاللہ اگر آپ کے طریقے ہم نے اختیار کیے پھر انشاءاللہ ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے, اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے گا وہ ہمارے لیے تمغے جو ہمارے کاندھوں پر لگ رہے ہیں ترقی کے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کہا, مجنون کہا, دیوانہ کہا, کسی نے شاعر کہا, کسی نے ساحر کہا, قرآن نے خود کہا ولا بقول کاہن, یہ کاہن کا قول نہیں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا جو ساتھی ہے وہ کوئی گمراہ نہیں ہے, مجنون نہیں ہے, دیوانے نہیں ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ تردید فرمائی خود. اس کا مطلب لوگ آپ کو یہ سب کچھ کہتے تھے, تو آج بھی اگر کوئی ہم اس لیے کہتا ہے دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی پاگل ہیں دیوانے ہیں بیوقوف ہیں, کوئی بات نہیں, یہ تمغے ہیں جو اپنے سینے پر سجا لیجیے, انشاءاللہ اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے. اور دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے تو کیا کہا لوگوں نے, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں, صحابہ کو بیوقوف کہا گیا, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو اللہ نے فرمایا الا انهم هم السفهاء, یہ خود ہی بیوقوف ہے, ولكن لا يشعرون, لیکن انہیں شعور نہیں. تو اس لیے اگر کوئی ہمیں بیوقوف کہتا تو یقین جانے وہ خود ہی بیوقوف ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بیوقوف نہیں ہو سکتے, سمجھ آئی. اس لیے میں نے چند باتیں اس لیے عرض کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دیں سادگی سے شادی کریں, جتنے پیسوں میں ہم ایک شادی کرتے ہیں انشاءاللہ 10 شادیاں ہو جاتی ہیں بشرطے کے سادگی کے ساتھ. بعض صحابہ کرام نے دیکھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے اور آپ نے ولیمہ کیسے کیا, ولیمہ اس طرح کیا کہ سب کو کہہ دیا بھائی اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آؤ, ہر آدمی اپنے گھر سے کھانا لایا, چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور سب نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا, ولیمہ ہوں گے. ایک موقع پر یہ کیا کہ کھجورے وغیرہ نکالی اس کو ملا ملیدہ ولیدہ بنایا اور پھیلا دی چمڑے کے دسترخوان, لو یہ کھاؤ یہ ہمارا ولیمہ. تو آپ صلی اللہ اس طرح بھی کیا, اور بعد اوقات ایسا بھی ہوا کہ گوشت روٹی کی دعوت کی آپ نے, تو آپ نے فرمایا ولو ولو بشاتم, کہ ولیمہ کرو اگر سے تم ایک بکری سے کرو, یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بکری تمہیں دی ہے تو ایک بکری ذبح کرنا. اصل میں اس زمانے میں بکریاں 100-100, 200-200 ایک ایک گھر میں ہوتی تھیں, بڑی بڑی جگہ ہوتی تھیں اور لوگ رکھتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر سے ایک ولیمہ کرو ایک بکری سے کرو لیکن کر لو. تو سنت جو شادی کی ہے وہ ولیمہ ہے, لڑکی کے یہاں کی جو دعوت ہے سنت نہیں ہے, یاد رکھیے. آج ہمارے یہاں یہ بھی ہمارے یہاں ایک غلط رسم ہے کہ لڑکی والے پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں, یقین کریں اہل عرب کے آج بھی لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں, نہ جہیز لیتے نہ دعوت کھاتے ان کے یہاں, بلکہ لڑکا ولیمہ کرتا ہے, وہاں پر نکاح ہوا اور نکاح ہو کے رخصت ہو کے گھر پہ آ گئی, دوسرے دن لڑکا ولیمہ کرے, اس میں سب شریک ہوتے ہیں لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی, اور وہ ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھئی یہ جہیز وغیرہ سب کیا چیز ہوتی ہے. میری اپنی بہن الحمدللہ مدینہ منورہ میں تقریباً 40 برس سے ہے, تو انہوں نے اپنی کئی بچوں کی شادی کی, جب پہلی بچے کی شادی کی اتفاق سے 1983 میں, میں وہاں تھا اس وقت 83-84 میں, تو جب ہمارے یہاں کا چونکہ دستور تھا کچھ نہ کچھ جوڑے کچھ جہیز وغیرہ جیسے دیا جاتا ہے, تو نیچے جو ہے کوئی مصری عورت رہا کرتی تھی, تو اس نے آ کر دیکھا, اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا, تو اس نے کہا کہ حرام علیک, یہ تم جو کچھ کر رہے ہو تو غلط ہے, ناجائز, یہ کیا کر رہا ہوں. مطلب یہ تھا کہ عورت لڑکی والوں پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے, بلکہ ہم جو لڑکی اپنی بیٹی دے رہا ہے یہی سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی نعمت اگر کوئی سمجھ لے. البتہ لڑکے پر یہ ہے کہ بھائی وہ ولیمہ کرے, لیکن وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق, شریعت نے اس پہ ہی بوجھ نہیں ڈالا کہ بھائی تم 1000 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ, بلکہ 10-20 آدمی جمع ہو گئے کھلا دیا کافی ہو, اگر کسی وسط اس سے زیادہ کیے 50 کی 50 کی کر دے, 200 کی 200 کی کر دو, منع نہیں کیا شریعت نے, لیکن اس میں جس حد تک سادگی سے کام لیا جا سکے کر لو. بہرحال چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرما دے, اگر کوئی کرنا چاہے تو انشاءاللہ یہ میدان ہے ہمارے کرنے کا, کوئی نہ کرنا چاہے تو بہرحال بات تو اس کے ذہن میں آ گئی, اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو ان دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.